الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وعن المقداد رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل قال سليم بن عامر الرابي عن المقداد فوالله ما أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي تقتحل به العين فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرض فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حكويه ومنهم من يلجم العرق إلجاما وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم. دو تین ہفتوں سے ایک باب چل رہا ہے باب الخوف. اس باب میں آج کی جو روایت پڑھی گئی اللہ پاک مجھے صحیح بات کہنے کی اور دور دور سے آئی ہوئی میری محترمہ مائیں اور بہنیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق کے بالکل قریب کر دیا جائے گا. یہ مسلم شریف کی روایت جو آپ کے سامنے پڑھی گئی آج کے سبق میں، بالکل قریب کر دی جائے گی حتیٰ کہ وہ سورج ایک مائل کے فاصلے پر ہوگا. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرنے والے تابعی جو ہے ان کے شاگرد، ان کا نام ہے سلیم بن عامر، وہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مائل سے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا مراد ہے، کیا انٹینشن تھی، کیا زمین کی مسافت یعنی ایک مائل مراد ہے یا لفظ میل استعمال ہوتا ہے سرما دانی میں جو سلائی ہوتی ہے، جو لکڑی ہوتی ہے سرما کی بوٹل میں، اس لکڑی کو اس سلائی کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے. تو کیا زمین کی ایک میل کی مسافت مراد ہے یا سرما دانی کی وہ سلائی جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے اس کو بھی عربی میں میل کہا جاتا ہے؟ اگر ایک مائل ہو تو سمجھو کہ ہم زمین میں سفر کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے ایک مائل کتنا دور ہوتا ہے. لیکن اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد وہ چھوٹی سی لکڑی، وہ چھوٹی سی سلائی جو سرما کی بوتل میں ہوتی ہے جس سے ہم سرما آنکھ میں لگاتے ہیں، اگر اتنا قریب اگر سورج ہو تو پھر کیا ہوگا؟ اتنا قریب اگر سورج ہو قیامت کے دن تو پھر حالت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں راوی یہاں مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس سورج کی گرمی کی وجہ سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اس حدیث میں انسان کو آخرت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. میری مائیں اور بہنیں, آخرت آنکھ بند ہونے کے بعد پتا چلے گا کہ آخرت کیا ہے. قیامت کے دن جب قبر سے نکلیں گے تو پتا چلے گا کہ سورج جب قریب ہوگا اس کی گرمی کتنی ہوگی. آج کی سائنس کا کہنا ایسا ہے کہ اپروکسیمیٹلی زمین سے سورج 9 بلین دور ہے. 9 بلین ملین دور ہے. 9 ملین دور ہے یہ ان کا اندازہ ہے. پھر بھی اتنی گرمی موسم گرما میں, گرمی میں اگر آدمی گرم ملک میں چلا جائے, سعودی میں یا پاکستان یا ہندوستان بنگلہ دیش میں, گرمی کے اندر تو بغیر شوز اور چپل کے چل نہیں سکتا جبکہ سورج اتنا دور ہے. تو اگر یہ سورج قیامت کے دن 1 مائل یا سلائی کے برابر ہوگا تو پھر انسان کی حالت کیا ہوگی؟ اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دین کے آنے سے پہلے تیاری کر لو. بعض لوگ اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ہوں گے. یہاں حدیث میں فرمایا کسی کو پسینہ اپنے نی تک ہوگا, یعنی وہی گھٹنوں تک, اور بعضوں کو اپنے کمر تک پسینہ ہوگا. بعض ایسے ہوں گے کہ پسینہ ان کے منہ تک ہوگا. پسینے میں ڈوب گیا ہے یہاں تک. لجام کا لفظ ہے یہاں. لجام وہ منہ میں لگام پہنائی جاتی ہے جانور کو, گھوڑے کو یا اونٹ کو, تو اس سے مطلب منہ تک ہوگا. وہ آدمی پسینہ ہوگا اتنا زیادہ کہ یہاں تک. لیکن خدا کی قدرت تو دیکھو, اس میدان میں سارے انسان موجود ہے. کسی کو اینکل تک ہوگا, کسی کو گھٹنے تک ہوگا, کسی کو کمر تک ہوگا, اور کسی کو منہ تک ہوگا. جتنا جتنا گناہ ہوگا اس کے حساب سے اس کو پسینے میں وہ ڈوبا ہوا ہوگا. اب ایک آدمی کا گناہ کم ہے تو اس کو گھٹنے تک ہے, اس کے پڑوس میں ہے اس کو منہ تک ہے. یہ خدا کی قدرت ہے. جتنے جو جیسے گناہ ہوں گے اس حساب سے وہ پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا. یہی وہ جگہ ہے. ابھی تو حساب کتاب باقی ہے, یہ حساب کتاب سے پہلے کا وقت ہے. جیسے ہی قبر سے نکلے گا اس وقت کی بات ہے. اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تب تو مرد عورت کو, عورت مرد کو دیکھیں گے ننگے ہوں گے. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 40 سال کی مسافت تک دیکھیں گے, یعنی اپنی چھٹکارے میں. کیسے میں چھٹکارا ان کو نظر آئے گا, اپنے 40 سال کا راستہ نظر آئے گا. وہ ایسے بھاگیں گے. اور وہ بھی بعض روایت میں آتا ہے کہ وہ دین اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ جنت کو بھی بھول جائیں گے, جہنم کو بھی بھول جائیں گے. یہاں تک کہ بعض لوگ اللہ سے کہیں گے ہمیں اس پسینے میں کھڑا نہ کر, ہمیں جہنم میں ڈال دے. حالانکہ جہنم تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. ایسا کہیں گے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کی بات میں آج پڑھ رہا تھا. جی, فرمایا کہ میدان محشر میں مومن کو, مسلمان کو اپنی جنت نظر آئے گی جنت کی نعمتیں اس کو نظر آئے گی، پھر بھی قیامت کی مصیبتیں، ہولناکیاں، پریشانیاں، ڈیفیکلٹی، یہ سب دیکھ کر وہ کہے گا کاش کہ میں پیدا ہی نہ کیا گیا ہوتا، کاش کہ اللہ نے مجھے پیدا ہی نہ کیا ہوتا. یہ ایسی خطرناک گھڑیاں ہوگی جس وقت قبر سے نکلیں گے. اور اسی کے بارے میں مستدرک حاکم نے، امام حاکم نے اپنی کتاب مستدرک میں نقل فرمایا ہے، اور عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل فرمایا کہ زانی عورت جو ہوگی یا زانی مرد جو ہوگا، اس کی پیشاب کی جگہ سے ایسی خطرناک بدبو آئے گی، ایسی خطرناک بدبو آئے گی کہ سارے لوگ جو محشر میں کھڑے ہیں، بفور دی ریکننگ جو کھڑے ہیں، وہ اس کی بدبو سے پریشان ہو کر یوں کہیں گے ہمیں اس سے نجات دے اور جہنم میں بھیج دے. اتنی خطرناک بدبو ہوگی میدان محشر میں. یہ دوسرا ہوگا اس کو یہ بدبو آئے گی، اس کے خود کا کیا حالت ہوگا؟ یہ کون لوگ جو زینا کرنے کے بعد بغیر توبہ کیے ہوئے مر گئے ہوں گے، without reckoning those who died after commit adultery. ان لوگوں کے لیے یہ سزا ہے. دوسری کیسی کیسی سزا ہے؟ اللہ فرمایا فرشتے اعلان کریں گے، اللہ سارے فرشتوں کو بلائے گا، اعلان کر دیں گے یہی وہ گھڑی ہے، سارے مظلوم کو بلاؤ جس پر ظلم کیا گیا، یتیم پر ظلم کیا گیا، غریب پر ظلم کیا گیا، فقیر پر ظلم کیا گیا، کسی کے پیسے کھا کر اس پر ظلم کیا گیا، کسی کو مار پیٹ کے اس پر ظلم کیا گیا، کسی کو قتل کر کے اس پر ظلم کیا گیا، کسی کی پراپرٹی لے کر اس پر ظلم کیا گیا، جتنے بھی مظلوم ہوں گے سب کو بلایا جائے گا، آؤ ادھر جمع کیا جائے گا. اور اس کے بعد ظالموں کو پھر بلایا جائے گا اسی میدان میں، اور پھر ظالموں کو کھڑا کیا جائے گا، مظلوم شکایت کریں گے اللہ سے کہ اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، سب کی. وہاں تو حدیث میں آتا ہے ولا دنانیر ولا دراہیم، وہاں دینار بھی نہیں ہوگا، درہم بھی نہیں ہوگا کہ میں دے دوں، پراپرٹی نہیں ہوگی کہ دے دوں، وہاں کچھ نہیں ہے، وہاں تو بس نیکیاں ہی نیکیاں دینی پڑے گی، ساری نیکیاں اس کو دے دی، اس کو نماز کی دے دی، اس کو روزے کی دے دی، اس کو حج کی دے دی، اس کو زکات کی دے دی، اس کو چیریٹی کی دے دی، اس کو ذکر کی دے، سب ختم ہو گئے. ابھی لائن میں سب کھڑے ہیں، وہ کہیں گے اللہ ابھی اس نے ہم پر فلاں ظلم کیا تھا، اللہ کہیں گے گھبراؤ نہیں، ساری تمہارے گناہ اس پر ڈال دو، سارے سب کے گناہ لے کر اس کے سر پر، جو نیکی لے کر گیا وہ جہنم میں جائے گا، اور سارے گناہ گار لوگ سب اس کی نیکیوں سے جنت میں چلے جائیں. یہ دن ہوگا، وہی قیامت کا دن ہی ہوگا. جہنم تبھی بات ہے، یہ تو میدان محشر کی بات چل رہی ہے. یہ اسی لیے کو یہاں کہا جا رہا ہے کہ بعضوں کو لگام پسینہ ان کے لگام تک یعنی منہ تک ہوگا. آپ نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے اپنے منہ یہاں تک پسینہ ہوگا. جس طرح جانور کے منہ میں لگام ڈالی جاتی ہے، اس طرح پسینہ اس کے لیے لگام بنا ہوا ہوگا، منہ نہیں کھول سکتا. خطرناک دن ہوگا. یہ روایت مسلم شریف کی ہے. قیامت میں آدمی کا پسینہ زمین میں 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا. کتنا پسینہ ہوگا اللہ ہی جانے. یہ تو بخاری کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں. وہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیسے ہوگا، ہمیں تو اس کا اندازہ ہی نہیں آتا ہے، ہمارا دماغ چھوٹا، ہم کیا سمجھیں گے. لیکن اللہ نے جو عذاب بیان کیا وہ ہو کر رہتا ہے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعرک الناس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگ پسینے میں ہوں گے، حتی یذهب عرقهم فی الارض، یہاں تک کہ ان کا پسینہ زمین میں 70 ذراعا 70 ہاتھ زمین میں چلا جائے گا، ویلجمهم حتی یبلغ آذانهم، اور پسینے کی ان کو لگام ڈالی جائے گی، یہاں تک کہ پسینہ ان کے منہ سے اوپر کانوں تک چلا جائے گا، کانوں تک چلا جائے گا. اس میں بھی فرمایا کہ انسان اپنے بد اعمالیاں جیسی جیسی ہوگی، اکارڈنگ ٹو دن گناہ. آج تو دنیا میں گناہ کرنا بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے، کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے، لیکن توبہ نہیں کی تو پھر حالات دور خطرناک ہوں گے. گناہوں والا ہے تو تخنوں تک، زیر ناف تک ایسا بدبخت بھی ہوں گے جن کو پورا بدن ہی پسینے میں دبا ہوا ہوگا، پورا بدن. یہ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. ایسے عذاب ہیں یہ، اس لیے میں یہ باب پڑھ لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے بیان فرمایا کہ میرے امتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بیان کرنا شروع کیا فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب تک مسلسل پورا دین جہنم، بعد بعد الموت کیا ہوگا، موت کے بعد سارے حالات بیان کرتے رہے. صحابہ کرام روتے رہے جبکہ صحابہ اتنے ڈرنے والے ہیں. ابو بکر صدیق فرماتے تھے کاش کہ میں ایک چڑیا بنا دیا جاتا، عمر فاروق فرماتے کاش کہ میں درخت بنا دیا جاتا. کیوں اتنا ڈر تھا ان کو؟ انہیں پتا تھا چونکہ انہوں نے اپنے نبی کو دیکھا تھا اور نبی نے آنکھوں دیکھ کر ان کو بیان کیا تھا. ہمیں نبی کی بات پر یقین ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جہنم پھر کیسی خطرناک، آگے مسلم شریف کے حدیث بیان کر رہے ہیں، یہی راوی ابو ہریرہ ہے، فرمایا اذا سمع وجبا فقال هل تدرون ما هذا قلنا الله ورسوله اعلم. ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ہم سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے. وی وار سٹنگ ٹوگیدر ان گیدرنگ ان دا گیدرنگ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک سڈنلی کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی. اب مدینے میں آواز آ رہی ہے، اللہ کے نبی نے، صحابہ نے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا صحابہوں یہ آواز کس چیز کی ہے تمہیں پتا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتا. ہمیں تو دھماکے کی آواز آئی، بڑا دھماکہ ہوا. ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے، آپ اللہ رسول زیادہ. آپ نے ارشاد فرمایا یہ وہ پتھر ہے، چھوٹا سا پتھر ہے، 70 ایئرز بیفور جہنم کے اوپر سے فرشتے نے ڈالا ہے. جہنم کے اوپر، جیسے آپ کنویں کے اوپر سے پتھر ڈالو تو نیچے پہنچنے میں کتنے آسانی ہے. ابھی ایک فلائٹ اونچ اڑ رہا ہے، اس کو گرنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، لیکن یہاں پتھر اوپر سے ڈالا ہے اس کو نیچے پہنچنے میں 70 ایئرز لگے. نہیں سمجھے میری بات؟ 70 ایئرز. حالانکہ آسمان سے ڈالو زمین پر کوئی بھی دیر نہیں لگتی ہے، فرشتہ بھی 1 سیکنڈ منٹ میں آ جاتا ہے، اس کو اتنی دیر لگی. فرمایا اب تک وہ جہنم میں نیچے گرتا رہا 70 ایئرز بیفور سے، آج نبی صاحب فرماتے ہیں آج جہنم کی اینڈ پر پہنچا ہے، ہم نے اس کے گرنے کی آواز سنی ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے. اس سے جہنم کتنی ڈیپ ہوگی، دنیا میں کوئی سمندر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو اوپر سے کشتی ڈوبے تو 70 ایئرز لگتے ہو. نہیں سمجھے میری بات؟ یہ جہنم کتنی ڈیپ ہوگی کہ اوپر سے پتھر 70 ایئرز، دنیا میں اگر پتھر اوپر سے تو کتنی تیزی سے نیچے آ جاتا ہے، مگر جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ یہ بھی پہنچتے پہنچتے 70 ایئرس ہو گئے. اس حدیث میں صحابہ کرام کی کرامتوں کو بیان کیا جا رہا ہے کہ صحابہ کرام نے پتھر کے گرنے کی آواز اپنے کانوں سے سنی ہے اور نبی علیہ السلام نے تصدیق فرمائی. مدینے میں بیٹھے ہیں اور جہنم میں گرنے کی آواز صحابہ نے سنی ہے. یہ صحابہ کرام کی کرامت ہے کہ مدینے میں بیٹھے بیٹھے جہنم کی پھر کیوں نہ ڈرے وہ, پھر کیوں ان کے دل میں خوف نہ ہو, اپنے کانوں سے سنا ہے. اور یہ قیامت کا دن, آگے بخاری شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ لیس بینہ وبینہ ترجمان. اللہ کھڑا ہے سامنے بندہ ہے, لیس بینہ وبینہ ترجمان, ترجمہ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. یہاں تو انگلش سے اردو, اردو سے انگلش کا ترجمہ ہوتا ہے بھائی, یا دوسری زبان سے انگلش میں ہوتا ہے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ علی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد ہے, ان قریب تم میں سے ہر شخص سے اس کا رب اس طرح بات کرے گا کہ آدمی اور اس کے خدا کے درمیان میں کوئی ترجمان نہیں ہوگا, کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا, ڈائریکٹ یو ہیو ٹو ٹاک ٹو اللہ تعالیٰ. آگے کیا کہا؟ اس وقت آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا, فینظر ایمن منہ, آدمی اپنی دانی طرف دیکھے گا, اللہ سام دانی طرف دیکھے گا, پھر کیا ہے, فلا یرا الا ما قدم اللہ, کچھ نظر نہیں آئے گا سوائے وہ اعمال جو اس نے آگے بھیجے ہیں. دنیا میں کر کے کہاں بھیجے ہیں؟ بینک آف ایئر آفٹر میں جمع کیے ہیں, وہی اس کو نظر آئیں گے سارے, کبھی نماز, کبھی روزے, کبھی عبادت, کبھی ذکر, کبھی چیریٹی, کبھی یہ, کبھی وہ, کبھی وہ, اس کو نظر آئیں گے. قرآن کریم میں فرمایا سورۃ مزمل میں, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ, جو کچھ تم اللہ کے پاس بھیجو گے, جتنی بھی نیکیاں, اس کو تم اللہ کے سامنے حاضر پاؤ گے, سب اللہ کے سامنے ہوگا. ہوا خیرا واعظم اجرا, اللہ ہی سب سے بڑا ثواب دینے والا ہے. واستغفر اللہ, اللہ سے استغفار کرو, ان اللہ غفور رحیم, اللہ مغفرت کرنے والا ہے, رحم کرنے. اور دوسری جگہ کیا ہے قرآن میں, ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق, جو تم نے کھایا پیا خرچ کیا ختم ہو گیا, اس کا کوئی دنیا اور قبر میں آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے. وما عند اللہ باق, جو تم نے آگے بھیج دیا ہے بینکوں میں جمع کر دیا اللہ کے پاس, باق باق کے معنی باقی ہے, وہ اللہ کے پاس وہ آپ کو مل جائے گا, چاہے چھوٹا سا بھی ہو, لٹل بٹ. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا, کتنا چھوٹا. ابھی یہاں صبح سورج نکلے, ونڈو کھلا ہو تو یہاں روشنی آئے تو اس روشنی میں دیکھنا چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آئیں گے, چھوٹے لٹل لٹل لٹل, اس کو کہتے ہیں ذرہ, مثقال ذرہ, کہ ذرہ کے برابر بھی ہوگا وہ بھی اللہ کے پاس تمہارا موجود ہوگا, چاہے گناہ ہو چاہے نیکی ہو, لیکن سامنے موجود ہے. ایک بھی گناہ آپ کا چھٹنے والا نہیں ہے, ہاں توبہ کر لی ہے تو اللہ پاک کہیں گے کہ کاتبین سے اس کو مٹاؤ, زمین مٹاؤ, ڈیلیٹ کر دو, آسمان ڈیلیٹ, اینجل ڈونٹ نو نتھنگ, اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوگا. توبہ کیا ہے تو توبہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے, ایسی چیز ہے کہ وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے سارے گناہوں کو. اب قیامت میں وہ نظر نہیں آئے گا, کیوں؟ اللہ سیز آئی ایم گوئنگ ٹو ڈیلیٹ مائی سیلف ڈائریکٹلی, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ٹیل اینجل آلسو, کہ قیامت میں اینجل کو بھی پتا نہ چلے. زمین کو بھی آسمان کو بھی نہیں، وہ ایک ہی پاؤڈر ہے، اور وہ ہے کیا؟ وہ کیا ہے جی؟ توبہ ہے. کیوں؟ ورنہ قیامت میں آتا ہے وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ عمل کیا ہوگا اپنے سامنے ہوگا. تو یہاں حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ سامنے ہے، اپنی رائٹ سائڈ پر اللہ کہے گا دیکھ، دیکھیے گا سارے اعمال ہے. وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور آگے کہا اپنی بائیں جانب دیکھے گا، لیفٹ سائڈ میں دیکھے گا، تو پھر کیا ہے؟ آگے کہا فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ، اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، جہنم نظر آئے گی. دا لیفٹ سائڈ فل از جہنم، دا رائٹ سائڈ یور ڈیڈز، ایدر دس گڈ ڈیڈز کین سیو یو اور ناٹ، بچا سکتے ہیں یا نہیں. جیسا کہ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، پندرہویں شبے برات تھی، سو گئے، بڑے دارو پینے والے، شراب پینے والے، بڑے شراب، گیمبلنگ، ڈانس، لڑکیوں سامنے ہر وقت ان کے گھر میں، اور بہت بڑی عمر میں ان کی یہاں چھوٹی بچی پیدا ہوئی. بچی تو اس لڑکی کو اپنے باپ سے، باپ کو اپنی لڑکی سے بڑی محبت تھی، کیونکہ ایک ہی ڈاٹر تھی، بڑی محبت تھی، بڑی محبت. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ تین سال کی ہوئی، تین یا ساڑھے تین چار سال کی، مر گئی، اور باپ پر پڑا. اب اس نے کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، شراب چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. پریشانی آتی ہے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اپنی بیٹی کی یاد میں گھومتا رہا، گھومتا رہا پریشانیوں میں کہ میری بیٹی مر گئی. خواب میں دیکھا اس نے کہ یہ چل رہا ہے اور ایک بہت ہی بڑا سانپ ہے، اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے کاٹنے کے لیے، بہت بڑا سانپ ہے کہ زندگی میں نے ایسا نہیں دیکھا، اس کے پیچھے ہے، یہ بھاگ رہا ہے اپنے خواب میں. مالک بن دینار بھاگ رہے ہیں، آگے دیکھا سفید کپڑے پہن کر ایک بڑا آدمی کھڑا ہے. اس کو کہا مجھے بچا اس سانپ سے، اس سفید لباس والے بڑے نے کہا میں نہیں بچا سکتا، میں نہیں بچا سکتا ہوں، آگے جاؤ. تو کہا میں بھاگ رہا ہوں، میں پہاڑ کے اوپر چل گیا، دیکھا وہاں تو آگ ہی آگ ہے، آگے جا ہی نہیں سکتا، وہ سانپ میرے پیچھے، میں پھر بھاگا نیچے، پھر اس کے پاس آیا، اس بوڑھے کے پاس، پلیز سیو می، بچا لے. اس نے کہا میں تو بہت کمزور ہوں، آئی ایم ویری ویری ویک، آئی کینٹ سیو یو، آگے جا، یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پر جا، کوئی تجھے بچا لے گا. وہ کہہ رہا میں نے خواب میں دیکھا آگے بڑا مکان ہے، اور اس میں چھوٹے چھوٹے بچے پلے کر رہے ہیں، تو وہاں میں نے میری اس بچی کو دیکھا. آئی سو مائی ڈاٹر ان دا ہاؤس واز پلین، شی سو می، شی رن ٹوز می، دیکھا تو میری طرف دوڑی، مجھے لپٹ گئی. ابا کیا ہوا کیا ہوا؟ کہا اس سانپ کو ہٹاؤ. وہ بچی نے اشارہ کیا تو سانپ وہیں پر اسٹاپ ہو گیا. تو پھر دونوں رونے لگے. اس وقت باپ اپنے خواب میں بچی سے پوچھ رہے ہیں سانپ کیا ہے، تو بچی کہہ رہی ہے ہم تو یہاں ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں اس مکان میں، جو چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، امام غزالی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی جبرائیل سے کہیں گے، فرشتوں سے کہیں گے جاؤ نا، یہ قیامت کے لیے شور کتنا ہے، ان بچوں کو خاموش رہو، کیوں شور کر رہے ہیں؟ سارے چھوٹے چھوٹے بچے دنیا مسلمان کے انتقال کر جاتے ہیں نا، کیوں شور کر رہے ہیں؟ جاؤ ان کو کہو بی کوائٹ، سائلنٹ رہو. وہ جا کر کہیں گے نو نو نو، وی ویٹنگ فور پیرنٹس، ماں باپ کا انتظار کر رہے ہیں. جن کا انتقال پندرہ بلوغت سے پہلے ہو گیا ہو، بالغ ہونے سے پہلے، جو بھی بچہ ایک سال دو سال سے لے کر تیرہ سال چودہ سال تک نابالغ ہونے سے پہلے انتظار کر رہے ہیں سارے، تو فرشتہ واپس اللہ کے پاس جائے گا، اللہ پاک وہ تو شور کرے اپنے ماں باپ کے انتظار میں، کہا ان کو کو جاؤ جنت میں چلے جاؤ، گو ٹو جنت. وہ کہیں گے نہیں،
فرشتے واپس آئیں گے ان کے پاس کہ جاؤ, دا ڈورز آف جنت از اوپن, یو کین انٹر ان. فرمایا نہیں نہیں, ہم تو اپنے ماں باپ کو لے کر جائیں گے, اپنے ماں باپ کو لے کر جائیں گے. تو فرشتے اللہ سے کہیں گے وہ تو ماں باپ ہی کے بغیر جانا نہیں چاہتے ہیں, ماں باپ کے انتظام میں, کہ جاؤ اپنے اپنے ماں باپ کو تلاش کریں اور لے کر جنت میں چلے جائیں. بات سمجھ میں؟ اسی لیے جس کا چھوٹا بچہ انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں, یعنی نابالغ سے پہلے, نابالغ سے پہلے تو چاہے پانچ سال, چھ سال, دس سال, گیارہ سال نابالغ ہے, اس سے پہلے انتقال, تو اللہ پوچھتا ہے ملک الموت سے کہ تم نے میرے اس بندے کی بہت بڑی امانت کو تم نے لے لیا. وہ کیا کہتا تھا؟ کہا بس اس نے کچھ نہیں, وہ صبر کر کے بیٹھا ہوا تھا. چونکہ چھوٹا بچہ کسی کا جوان انتقال ہو جائے تو صبر کر کے بیٹھا ہے. فرمایا جاؤ اس کے لیے جنت میں ایک مکان بناؤ, اس کا نام ہوگا بیت الحمد, اس کا نام ہے, بہت بڑا مکان اس کو دے دیا جائے گا, اس کے صبر پر اللہ کی تعریف کرتا رہا. مالک بن دینار کہتے ہیں کہ میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ وہ سانپ تمہارے برے اعمال ہے, برے اعمال ہے, آگے جہنم ہے, اور وہ جو بڈھا آدمی ہے وہ تمہاری تھوڑی سی نیکی ہے, وہ تمہیں جنت میں نہیں لے جا سکتا, اس عذاب سے تمہیں بچا نہیں سکتا. Twice he said to you, I cannot save you. بہت لٹل ہے آپ کا اعمال, نیک اعمال اتنے اسٹرانگ نہیں ہے کہ میں تمہیں بچا ہوں. پسینہ ہی پسینہ اڑ گیا, بس یہ خواب دیکھنا تھا کہ زندگی بدل گئی ایسی کہ ولی اللہ بن گئے, اور ان کے ہاتھ پر ہزاروں لاکھوں آدمی نے توبہ کی. بعد میں عقل مند تو وہی ہے کہ چھوٹی بات پر ہی انسان اپنی زندگی بدل دے, نہ کہ انتظار کر کرے کسی عذاب کا. فرمایا یہاں پر فلا یرا الا النار تلقا وجهی فتق النار. کیا کہہ رہا ہے؟ آگے دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ جہنم, رائٹ سائڈ میں اور گڈ ڈیڈز, اور سامنے اللہ ہے. بس یہ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جہنم سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے, اور اللہ کے غصے سے بچنے کے لیے کیا راستہ ہے؟ فرمایا فتقوا النار, جہنم سے بچو. کیسے بچے؟ ولو بشک تمرتن, یہ حدیث کے آخری الفاظ ہے, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ خرچ کرو, اللہ اس جہنم سے حفاظت کر لے گا. معلوم ہوتا ہے کہ جہنم سے بچنے کے لیے صدقہ اللہ کے راستے میں دینا, اخلاص کے ساتھ دینا, ریاکاری نہ ہو, یہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے بہت بڑا راستہ ہے. جیسے میں نے پہلے بھی سنایا کہ صلاۃ القصوف پر رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, انشاءاللہ ہمارے یہاں بھی فرائیڈے کو, پھر میں اعلان کروں گا, ہاف ایٹ سے بہت ارلی ہے, اتنا تو لوگ کھڑے نہیں رہیں گے دو گھنٹہ. اصل ٹائم تو صلاۃ القصوف یعنی جو سولر اکلپس شروع ہوگی وہ ہاف نائن کو, تو میں سوچ رہا تھا کہ نائن او کلاک ٹھیک ہے, دوسری مسجدوں میں نائن او کلاک ہے, سو نائن ٹو ہاف ٹین, ورنہ اتنا لمبا کھڑا نہیں رہیں گے آپ لوگ. تو انشاءاللہ میں انشاءاللہ پھر اعلان کر دیں گے کہ نائن او کلاک کو نماز شروع کریں گے ہم, عورتیں بھی اپنے گھر میں فرائیڈے کو نو بجے سے لے کر گیارہ بجے, ساڑھے دس بجے تک عبادت میں ذکر میں رہیں. سولر اکلپس ہونے والی ہے, اس میں اللہ پاک سورج کی روشنی کو لے لیتا ہے اور اندھیرا کر دیتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جہنم کی یا قبر کی یا قیام اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, خدا کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. اللہ ایسا بتلا کر کے انسان کو متنبع کرتا ہے کہ دیکھ ایک دین آئے گا قبر میں تیرے لیے اندھیرا ایسا ہی ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی لمبی نماز پڑھائی صحابہ کرام کو جماعت کے ساتھ. انشاءاللہ فتویٰ بھی آیا ہے کہ جہری نماز بھی ہو سکتی ہے, اگر اکیلے اکیلے بورڈ ہو جاتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ جہری نماز یعنی قرات تھوڑی ہو تاکہ لوگ کم سے کم سنیں, لمبی نماز ہے جی. تو جہری نماز بھی مفتی تقی صاحب نے اس کو فتویٰ دیا ہے پاکستان سے کہ بعض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے اس میں، اور اسی نماز میں آپ کو جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی، جنت بھی دکھائی گئی جہنم بھی دکھائی گئی. سورہ بقرہ پڑھی آپ نے، سورہ آل عمران پڑھی، کتنی لمبی نماز پڑھی آپ نے، اور اسی نماز کے اندر میں. تو یہ میری مائیں اور بہنیں، جمعہ کے دن انشاءاللہ دس کمنگ فرائیڈے آفٹر ٹمورو انشاءاللہ، اس میں یہ سولو کلپ ہوگا آف نائن کو، تو نو بجے سے اللہ کا ذکر کریں، لمبی نماز پڑھیں، یاسین شریف یاد ہو تو وہ نماز میں پڑھیں، گھر میں اکیلے اکیلے بھی عورتیں پڑھ سکتی ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کریں کہ اللہ پاک تیرے عذاب سے ہماری حفاظت کر لینا. آپ کا سب خود روتے تھے تو ہم کون ہیں، صحابہ روتے تھے، اس لیے یہ سنت موقعہ ہے. جماعت کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں سندس ہجری میں یہ نماز پڑھائی ہے، صلاۃ القصور کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بار ہوا ہے سورج گرہن سولر کلپ، ایک بار ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائی ہے. تو اس نماز میں آپ نے جہنم کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا میں نے، چونکہ آپ اس صلاۃ القصور میں آپ آگے گئے پھر پیچھے آئے پھر آگے گئے پھر پیچھے آئے، نماز میں مصلی سے محراب سے اندر چلے گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پہلی سب کے قریب آ گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے پوچھا نماز کے بعد، اللہ کے رسول یہ کیا ہو رہا تھا آج، سم تھنگ ڈفرنٹ، نماز میں آگے پیچھے ہو رہے تھے آپ، آگے چلے گئے پیچھے آئے. فرمایا اس نماز میں مجھے اللہ نے جنت دکھائی، دیوار میں اللہ پاک نے جہنم دکھائی، اور اس جہنم میں میں نے، اس جنت میں میں نے گریپس دیکھی، میں چاہتا تو اس کو توڑ لیتا کہ میری امت قیامت تک کھاتی رہتی، لیکن پھر ان کا یقین ختم ہو جاتا تو میں نے نہیں لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ نے مجھے یہ معجزہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے جہنم دکھائی، میں نے جہنم میں مرد سے زیادہ عورتوں کو دیکھا ہے. اسی نماز کی بات ہے، صلاۃ القصور کی بات ہے، میں نے عورتوں کو بہت دیکھا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے، صحابیات نے پوچھا، عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ عورتیں کیوں زیادہ ہوگی اس میں، فرمایا دو چیز کی وجہ سے، کہ یہ بہت زیادہ تانا دیتی ہے، گالیاں اور غیبتیں، اور اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے، اس وجہ سے. پھر آگے فرمایا کہ میری امت کی عورتیں اس سے بچنے کے لیے کثرت سے صدقہ دیا کرو، تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گی. اس حدیث میں فرمایا صدقے کا ذکر ہے. معلوم ہوتا ہے صدقہ ایک ایسی بڑی دولت ہے کہ اس سے انسان کی موت بھی ایمان پر آتی ہے، اور قیامت کے عذاب سے بھی اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. فرمایا عجیب بات اس حدیث میں، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ. ولو بشک تمرتن، اگرچہ کھجور کا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ محدثین نے اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس کے لیے کسی پر زیادتی اور ظلم نہ کرو، اگرچہ وہ ظلم کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. ایک مطلب تو یہ ہوا، یعنی کسی پر ظلم نہ کرو، اگرچہ وہ ظلم کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو، اس ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ. کیسے؟ ظلم ہی نہ کرو، چاہے تھوڑا سا ظلم کسی پر کرے، لیکن کہاں جاؤ گے؟ نہیں تو جہنم میں جاؤ گے. ایک مطلب تو یہ ہے. دوسرا مطلب یہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو فقیر لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، ضرورت مند لوگوں کو، اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اگرچہ وہ خرچ کھجور کے ٹکڑے کے برابر ہی کیوں نہ ہو. یہ کھجور کا ٹکڑا قیامت کے دن تمہارے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائے گا، بچا لے گا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ بہت بڑی. اب یہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس باب کی حدیث بڑی اچھی ہے تو میں حدیث ہی پڑھتا ہوں. انی ارا ما لا ترون، ارشاد فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے آئی کین سی سم تھنگ وٹ یو کین ناٹ سی. میں جنت کو بھی دیکھتا ہوں، جہنم کو بھی دیکھتا ہوں، ساری چیزیں مجھے نظر آتا، اللہ دکھاتا ہے. اتت السما وحق لها ان تعط،
آسمان میں سن رہا ہوں چر چر ٹوٹنے، کوئی چیز ٹوٹنے والی ہو تو آپ اس پر چڑھو نا، آواز آتی ہے نا، جیسے آپ اپنا بیڈ اس پر کودنا شروع کرو تو کیسی اندر میں سے آواز آتی ہے، ایسی آواز آسمان میں سے آتی ہے کہ وہ چر چر کرتا ہے، یعنی آواز کرتا ہے، کیوں؟ ما فیہا موضع اربع اصحاب ہے، آسمان ساتوں آسمان میں چار انگلی کے برابر بھی جگہ خالی نہیں ہے، سارا آسمان فرشتوں سے بڑا ہے، اتنی بھی جگہ نہیں ہے، اتنی ایک کو جگہ ہے، آدمی اپنا پیر بھی نہیں رکھ سکتا، ساتوں آسمان پر اتنے فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح حدیث ہے، ھذا حدیث حسن، صحیح حدیث ہے، فرمایا کوئی فرشتہ پیشانی زمین پر رکھے ہوئے سجدے میں نہ ہو، یعنی چار انگل کے برابر بھی جگہ آسمان میں خالی نہیں ہے، مگر کیا ہے، ساتوں آسمان پر فرشتے اللہ کے سامنے سجدے میں لگے ہوئے ہیں، جب سے ان کو پیدا کیا ہے تب سے لے کر آج تک، یعنی نبی کے زمانے تک، اور نبی کے جانے کے 1400 سال ہو گئے، اور ابھی سے لے کر قیامت تک، اور جب تک اللہ چاہیں گے قیامت آئے گی وہ فرشتے سجدے میں رہیں گے۔ اتنا لمبا سجدہ ہے فرشتوں کا، دیکھو کہہ رہے ہیں واضعن جبہتہ ساجدا للہ تعالی واللہ لو تعلمون ما اعلم، اللہ کی قسم نبی کہہ رہے ہیں تم اگر جان لو جو میں جانتا ہوں، قبر کے عذاب کو، قیامت کے عذاب کو، میدان محشر کے عذاب کو، جہنم کے عذاب کو، تو لزہدتم قلیلا ولبقیتم کثیرا، تم ہنسنا چھوڑ دو اور روتے ہی رہو، روتے ہی رہو آخرت سے بچنے کے لیے۔ وما تلززتم بالنساء علی الفرش، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ عذاب کیسا ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ بستر پر مزہ لینا بھی چھوڑ دو۔ ولخرجتم الی السعودات تجارون الی اللہ تبارک و تعالی، اور تم اللہ سے پناہ مانگتے مانگتے جنگل میں نکل جاؤ، کھانا بھی چھوڑ دو، پینا بھی چھوڑ دو، ہنسنا بھی چھوڑ دو، بیوی بچے بھی چھوڑ دو، اگر میں تم کو بتا دوں کہ قبر کا عذاب کیسا ہے، میدان محشر کا عذاب کیسا ہے، جہنم کا عذاب کیسا ہے، تمہاری نیند حرام ہو جائے، تمہارا کھانا حرام ہو جائے، سب کچھ، تم سب کچھ چھوڑ کر جنگل میں چلے جاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ آسمان کے اندر میں کوئی جان نہیں ہے، کوئی جان ہے کچھ بھی نہیں، لیکن پھر بھی آسمان چڑچڑاتا ہے، آواز آتی ہے، کیوں؟ اللہ کے خوف سے، آسمان بھی اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ بات مشکات کی شرح میں اس حدیث کے تحت میں لکھا ہے، انسان جو کہ جاندار ہے، اس کے اندر میں روح ہے، وہ پھر بھی گناہ میں مبتلا رہتا ہے، اس کو تو آسمان سے کہیں زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اللہ کے فرشتوں کے ڈرنے کے عذاب کو بیان کیا، فرشتوں کے ڈرنے کو بیان کیا۔ وملک واضع جبہت ساجدا للہ، لیکن سوال ہوتا ہے کہ ایک حدیث تو آپ نے پہلے سنی کہ کوئی فرشتے رکوع میں ہیں، کوئی سجدے میں ہیں، کوئی قیام میں ہیں، کوئی اتحیات میں ہیں، اس حدیث میں تو الگ الگ بیان کیا، اور اس حدیث میں تو کہاں سارے کے سارے کس میں ہیں، سجدے میں ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو دو حدیث کیسے ایک الگ الگ ہو گئی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے کسی خاص آسمان کا ذکر فرمایا جہاں مختلف حالات میں فرشتے، یعنی آسمانوں میں کوئی آسمان ایسا ہے جس میں کوئی فرشتہ رکوع میں کھڑا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی اتحیات میں ہے، یہاں کسی دوسرے آسمان کا ذکر کیا ہے کہ اس میں سارے فرشتے سجدے میں ہی ہیں، اتنی بھی جگہ خالی نہیں ہے۔ اب آسمان کتنا بڑا ہے، کوئی اینڈ ہے اس کی؟ کچھ بھی نہیں۔ اب کتنے فرشتے ہوں گے اللہ کے یہاں؟ تو ساتوں آسمان میں کوئی اتنی بھی جگہ خالی نہیں جہاں فرشتے اللہ کا ذکر، سجدے سے مراد ذکر اللہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساتوں آسمان کے فرشتے کسی نہ کسی قسم کے ذکر میں اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ آگے فرمایا ان ابی برزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم عبد حتى يصلى عنه. اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو بیان کر رہے ہیں. ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث ہے یہ، قیامت کے دن کسی بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے ایک فوٹ بھی، یعنی جہاں کھڑا ہے اللہ کے سامنے وہیں کھڑا، ایک قدم آگے نہیں، جب حساب کتاب شروع ہوگا تب، جب تک کہ اس کو سوال نہ کر لیا جائے. کون سا سوال؟ اس کی عمر کے بارے میں، 40 ایئرس 50 ایئرس 60 ایئرس میں نے تم کو دیا تھا، بلوغت کے بعد سے لے کر 25 سال 30 سال 40 سال تو نے زندگی گزاری ہے، ایک ایک منٹ کا حساب لاؤ، ایک ایک سیکنڈ کا حساب لاؤ. کون دے گا ایک سیکنڈ؟ کل ہم نے ایک ایک سیکنڈ میں کیا کیا ہمیں پتا نہیں ہے، اللہ کے سامنے نہیں معلوم ہوتا ہے. بڑا خطرناک دن ہوگا، کوئی ہٹنے والا ہی نہیں ہے. کیا ہوگا مطلب؟ اللہ ہی بچا سو بس، اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں. یہ تو صحیح حدیث ہے، ہمارا یقین ہے نبی کریم کہ یہ سوال ہوگا، ہر ایک سے ہوگا. فرمایا ان عمری ہی، دوسرا سوال وہ ان مالی ہی، مال کہاں سے کمایا، وے ڈیڈ یو ارن، و من این اکتسبہ، وفیما انفقہ، کہاں اس کو اسپینڈ کیا. ایک تو کہاں سے آیا، ایک سوال تو یہ ہو جائے گا، دوسرا ہوا یہ، پھر اس کو کہاں خرچ کیا، پینی پینی. نہیں سمجھے میرے کو، یہ سوال بھی ہوگا. ہم تو بس زندگی ایسے ہی گزار رہے ہیں، یا چلو آیا کھایا پیا سویا سب کچھ. وان جسم ہی فی ما بلا، اس بدن کو سوال ہوگا، آنکھ سے کیا کیا تھا، ناک سے کیا کیا، منہ سے کیا کیا، کام سے، ہاتھ سے، ایک ایک انگلی سے، اور وہ بھی زندگی کے ہر ہر دن کے بارے میں. اس دن میں آپ سے کیا کیا، کتنی بار، کام سے کیا کیا، یہ سارا سوال ہوگا قیامت کے دن. اللہ نے قرآن میں کہا ہے افحسبتم، کیا تمہارا خیال یہ ہے، انما خلقناکم عبثا، تم کو ہم نے بیکار پیدا کیا ہے، الینا لا ترجعون، کیا تمہیں ہمارے پاس آ کے جواب نہیں دینا ہے، بیکار ہو تم، پتھر کی طرح ہو، درخت کی طرح ہو، سوال تو ان کو نہیں ہوگا، لیکن تم کو تو سوال ہوگا. تم کو بیکار پیدا نہیں کیا. اللہ پاک نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا ہے. پہلا سوال عمر کے بارے میں، دوسرا سوال جوانی کے بارے میں، تیسرا سوال علم کے بارے میں. علم، ہاں، کہاں سے علم حاصل کیا اور اس کو کس کے سامنے بیان کیا. ابو دردا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک دن انہوں نے حضرت عویمر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے عویمر، قیامت کے دن تمہاری کیا حالت ہوگی جب تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم عالم تھے یا جاہل. یہ سوال ہوگا، تم عالم تھے یا جاہل. اگر تم جواب دو گے میں عالم تھا، تو پھر پوچھا جائے گا جو علم تمہارے پاس تھا اس پر کیا عمل کیا. یہ سوال ہوگا عالم سے. اور اگر تم جواب دو گے جاہل تھا، تو پوچھا جائے گا تمہارے لیے جاہل رہنے کی کیا وجہ تھی، تم نے علم کیوں حاصل نہیں کیا. کہاں چھوٹے گا انسان؟ علم سے ہوتا ہے انسان محترم، علم سے ہوتا ہے انسان باوقار، علم سے ہے آدمیت کا فروغ، علم باغ زندگی کی ہے بہار. جو بھی ہمارے پاس علم سے، محدث اور مفسر نہیں، ہماری طرف مفتی اور مولوی نہیں، نماز کا علم، روزے کا علم، زکوٰۃ کا علم، بھائی نماز کب ہماری ٹوٹ جاتی ہے کب ہے، یہ سارا علم ہے. ورنہ مولوی بننا کوئی فرض نہیں ہے. جاہل کے معنی جس کو نماز کے ایک بھی مسئلے کا علم نہیں کہ نماز کس طرح پڑھنی ہے، تو سوال اس کو، ارے میری بات سمجھ آ رہی ہے نا، گھبرانا نہیں یار، ہم تو مولوی نہیں بننے. سمجھے؟ یعنی آپ لوگوں کے پاس جو علم ہے نا، کون سا؟
میرے پاس علم ہے کہ نماز فرض ہے کہ نہیں؟ سب کو پتا ہے، میری مائیں بہنیں سن رہی ہے، نماز فرض ہے، سب کو پتا ہے نماز میں کیا کیا فرض ہے، مجھے پتا ہے نماز وضو کس طرح کرنا ہے، پتا ہے غسل کس طرح کرنا ہے. اب اس کے باوجود بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو سوال کیا جائے گا، علم پر عمل کیوں نہیں کیا؟ تمہیں علم تھا نماز کا، اور جاہل جس کے پاس کوئی علم نہیں ہے، پتا ہی نہیں نماز کس طرح پڑھنی ہے، وہ لوگوں کو دیکھے دیکھے سجدہ کرتا ہے، اسے کچھ پتا نہیں سجدے سب کب ہے، نماز کب ٹوٹ جاتی ہے، اور نماز کا اوقات کیا ہے، وضو میں کتنے فرض ہے، غسل میں کتنے فرض ہے. سمجھ میں آتی ہے بات؟ ایسے ہی بہت سارے ہیں. ایک عورت نے عجیب سوال کیا، کب سوال کیا؟ شادی کے 6 مہینے کے بعد سوال کیا، وہ بھی مسئلہ پیش آ گیا تو غسل کا. تو اس وقت تو اس نے پوچھا کہ یہ سر کا دھونا غسل میں فرض ہے یا نہیں؟ شادی کے 6 مہینے کے بعد سر کا دھونا یعنی بال دھونا فرض ہے کہ نہیں سر کے اوپر کے؟ اب اس کو پوچھا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں، ہم نے تو ایسا ہی سنا ہے کہ بس گلے سے لے کر غسل کر لو کافی ہو جائے گا، اور کبھی کبھی اپنے بال دھو لو، لیکن فرض غسل ہو تو دھونا ضروری نہیں ہے. اب بالغ ہونے سے لے کر شادی تک اس کی ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہوگی، یا کچھ بھی نہیں، اس کا غسل ہی نہیں ہوا ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ اس کو کہتے جاہل. اس کو کیا کہتے؟ جاہل ہے. ایک آدمی فرض نماز چھوٹ جاتی ہے، 60 ایئرز کی عمر ہے اس کی، اس نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ فرض نماز کی 3ری اور 4ٹھی رکعت میں قرات کرتا ہوں، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے صرف، وہ 60 ایئرز کی عمر ہوگی، اسے مسئلہ ہی پتا نہیں ہے کہ وہاں قرات نہیں ہے. بات سننا رہی ہے؟ یہ سب باتیں ہیں. تو وقت ہو گیا، اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بس ایک وظیفہ ہے جو آخری حدیث میں بیان کیا گیا ہے، کہ جو بیان کر دیتا ہوں. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے کیسے سکون حاصل ہو سکتا ہے، سکون جبکہ سور پھونکنے والے نے سور کو منہ میں لے لیا ہے. قیامت کے آدمی کو پریشانی ہوتی نہیں، کیا ہوگا میرا موت کے بعد؟ تو کان اللہ کے فرشتے کے کان لگائے ہوئے ہیں آسمان کی طرف، اور دوسری آنکھ زمین کی طرف ہے، جیسی اجازت ہو جائے فوراً سور پھونکا جائے گا. تو آپ نے فرمایا، ان سے فرمایا، تم حسبن اللہ ونعم الوکیل خوب پڑھو. کیا پڑھو بھائی؟ حسبن اللہ ونعم الوکیل پڑھو. یہی وہ نسخہ ہے جس کو ابراہیم علیہ السلام نے، نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، تو اس کے پڑھنے سے اللہ پاک نے آگ کو باغ بنا دیا تھا. یہی وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں، بدر میں سجدے میں پڑھا تھا، حسبن اللہ ونعم الوکیل. اس سے معلوم ہوتا ہے، فانقلبوا بنعمة من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء. جو آدمی اس نسخے کو پڑھتا رہتا ہے، اللہ برائی سے اس کی حفاظت فرمائے گا، کبھی اس کو برائی اس کے پاس نہیں آئے گی، اور قیامت کے دن اللہ قیامت کی پریشانیوں سے حفاظت کرے گا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، اے اللہ ہم پر کرم فرما، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلوں کو آسان فرما. یا اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ قبر کے عذاب سے، قیامت کے عذاب سے حفاظت کرنا. اللہ ہم کمزور ہے، اللہ ہم کمزور ہے، اللہ اے اللہ مرد عورتیں کمزور ہے، اللہ تو قیامت کے عذاب سے حفاظت کر لینا، اے اللہ قیامت کی پریشانیوں سے حفاظت کر لینا. الہ العالمین تو اپنے غصے سے ہماری حفاظت کر لینا، اے اللہ جنت الفردوس نصیب کر، عبادت میں اللہ ہماری زندگی گزارنے والے بنا دے. اللہ حسد سے، بغض سے، کینہ سے، کپٹ سے، دشمنی سے ہماری حفاظت حفاظت فرما. اللہ ہم سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہے اللہ, تو سب کچھ جانتا ہے اللہ. ہر قسم کی برائی سے, ظاہری باطنی برائی سے, ہماری ہماری اولاد کی, پوری امت کی حفاظت فرما. اللہ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے کے لیے. اے اللہ یہ مائیں اور بہنیں محترمہ مدرسے میں آئی ہوئی ہے, دور دور سے یہ مرد آئے ہوئے ہیں, اے اللہ سب کے بیٹھنے کو قبول فرما. جہاں جہاں تک آواز جاتی ہے اے اللہ سب کو قبول فرما. الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما, اے اللہ مشکلوں کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. ایک اعلان ہے کہ آئندہ بدھ کو بیان نہیں ہوگا, آئندہ نیکسٹ ویک وینسڈے there will be no program. آئندہ بدھ کو پروگرام نہیں ہوگا انشاءاللہ, اس کے بعد پھر شروع ہوگا.